की तबीयत में जड़ पकड़ लेता है और फिर वो नफ्स का हिस्सा बन जाता है और गुनाह है या नेकी, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इंसान को उस काम के किए बगैर चैन नहीं आता।
हज़रत सादत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई कि इंसान का दिल ऐसे वाकई हुआ है कि वो आमाल को और अफकार को कबूल करता है और उस सिलसिले में सैयदना उमर रजी अल्लाह की ये रिवायत मुस्लिम में किताबुल ईमान में आई है, उसका हजरत ने हवाला दिया है और हुज्जतुल्लाह में हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये उस जमाने की किताब है जब उलूम बिल्कुल पुख्ता हो गए थे और वो जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तय फरमा चुके थे। चंद साल के बाद इंतकाल हो गया तो जो पका हुआ फल था गोया वो ये है। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इसमें तशरीहात से ज्यादा इशारे करते हैं और पीछे अगर पूरा इल्म हो तो फिर आदमी समझता है कि अच्छा ये कहा क्या है हजरत ने। यहां सिर्फ इतना लिख गए हैं कि वे इलैहि इशारा फी कौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस हदीस में ये इशारा क्या किया गया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरजुल फितन अलल कुलूब, फितने दिलों पर पेश किए जाएंगे, कल हसीर उदन उदन, जैसे कि चटाई एक एक तीली लगाकर बुनी जाती है। अब यह हदीस क्या है? हदीस अगर पढ़ी हुई हो तो इंसान फौरन पहुंच जाता है कि अच्छा ये फलां जगह है, और असल में यह हदीस सैयदना उमर रजी अल्लाह उन्हों बैठे हुए थे और अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह उन्हों के यहां ये बात आती है। कई मर्तबा उनकी बातें ये बताती हैं कि ये चीज इल्हाम हुई थी। कई मर्तबा वो अजीबो गरीब बात इरशाद फरमाते हैं। और सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की कानूनी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। निफाज का मरहला था वो नाफिज कर देते थे और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में उनकी अपनी तबीयत में जो नरमी थी उसकी वजह से बसा औकात नाफिज करना जरा दुश्वार हो जाता था। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो कुछ सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कर रहे हैं मेरे वालिद भी यही करते थे, फर्क इतना सा है कि उनके पास कोड़ा होता था और उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में कोड़ा नहीं, और फिर इस बात को खुद हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी समझते थे। चुनाचे बयान में गुजर चुका वो किस्सा पूरा, उसकी तफसील की अब जरूरत नहीं, लेकिन उसमें यह है कि जब बैतुल्लाह की तौसीर की गई तो अहले मक्का ने एहतजाज किया। हज़रत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम एहतजाज करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे मकानात को गिराने का हुक्म दे चुका हूं और तुम इस पे बोलते हो, और यही काम हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने किया था और तुम्हारे मकानात के पैसे दिलवाए थे क्योंकि मताफ की वसअत मतलूब थी, और उनके सामने तुम नहीं बोले इसलिए कि उनके हाथ में दुर्रा था, और ठीक यही बात मैं कहता हूं और मेरे सामने इसलिए एहतजाज और बोलते हो कि मेरी तबीयत में सख्ती नहीं है, मैं सख्ती नहीं करता। तो इस तरह सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की इल्हामी चीजें थी। अब बैठे हुए मुस्लिम की रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा کہ تم لوگ بتاؤ آزمائش کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا گھر کی آزمائش، بیوی بچوں کی آزمائش وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں جب آدمی آزمائش میں پڑتا ہے. میں اس آزمائش کے متعلق دریافت کرتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھے گی. امت آزمائشیں بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان کس کا ساتھ دے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان سرمائے کی قلت کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرے، بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر وہ حلال اور حرام کی تمیز میں پڑ جائے تو حلال میں جو گنجائش ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتی، اس کی ضروریات کو، حرام سے اپنے آپ کو کیسے بچا. بہت چیزیں آزمائش، تو ایک ایک لمحہ زندگی کا آزمائش ہے. آدمی صبح سے شام تک اپنے متعلق سوچے کہ کتنی آزمائش سے گزرتا ہے آدمی. اب سینئر ہے، افسر ہے، بڑا ہے، سرمایہ دار ہے، وہ دین کے خلاف بات کرتا ہے اور ایسی کہ آدمی جل بھن کے رہ جاتا ہے. اگر بس چلے تو تھپڑ رسید کرے، کیا کرے، کچھ نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ اولاد ایسی بات کرتی ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پتہ ہے اس جملے اس بات سے آگے فتنہ پھیلے گا، تو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے. بہت سی آزمائشیں ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنی بڑی آزمائش، مطلب یہ کہ جس میں پوری امت آزمائش میں پڑ جائے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت آزمائش ہی تو تھی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی جو چیزیں تھیں وہ آزمائش ہی تو تھی. اور یہ تو پتہ چلتا ہے اس وقت جب آدمی خود اس حالت میں ہوتا ہے. باہر سے تبصرہ کر دینا آسان ہے، لیکن جب اس حالت میں خود آدمی مبتلا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آزمائش کے دن اور راتیں کتنی سختی سے انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں اور گزرتی ہے. اب حضرت علی ایک طرف ہیں، عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات ایک طرف ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، دوسری طرف داماد ہیں. اب اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی آزمائش تھی، اتنی بڑی کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی پیروی کرتے ہو یا اللہ کی طرف جاتے ہو. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کو اللہ کا ساتھ قرار دیا اور یہ بتایا کہ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوبہ ہیں اور اللہ تعالی کو بڑی محبت، تعلق کے خاطر ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ ہے. اس کے باوجود حق جو ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے. ابو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اس سے الگ رہے یا وہ جو آئے ہیں لیکن بعد میں وہ گروہ در جاتے تھے جدھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، اور عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ حق کدھر ہے. عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ آدمی جیسا آدمی جو بڑے مضبوط اعصاب اور سیاست کے ماہر تھے گھبرا گئے اور جا کر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہ معاویہ عمار ادھر تھے اور شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عمار تمہیں وہ لوگ شہید کریں گے جو اس دن زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، ہم نے تو انہیں شہید کر دیا، یہ تو فیصلہ کن بات ہو گئی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے تھوڑی شہید کیا ہے، اسے تو شہید انہوں نے کیا جو میدان جنگ میں لائے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، ہم نے تھوڑی کیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی شہید کیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑا منطقی جواب دیا، اس لیے جو استدلال تھا یہی تھا. تو انہوں نے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کیا، ان کے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہید کیا تھا. تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو آزمائش تھی بہت بڑی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا پوچھنے لگے تو اب چپ ہو گئے سب اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کہ امیر المومنین میں نے سنا تھا. پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی. پھر حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کا ان احادیث سے کیا تعلق ہے, آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق ہے, مطلب یہ کہ آپ تو محفوظ ہیں, آپ کو تو پناہ ملی بھی ہے, اللہ تعالی کی پناہ لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اور خدا انہیں کسی گمراہی کی طرف نہیں جانے دیتا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسے ہوا تھا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کرنا تھا یہودیوں کا اور مسلمانوں کا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودیوں سے پوچھو کہ کس سے فیصلہ ہو چاہتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ہمارے معاملے میں بہت نرم ہیں. انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ کا نام دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے, سعد کو بلاؤ اور بات کرو. سعد رضی اللہ عنہ جب یہودیوں کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے فرمایا انما انت المتعوذ, سعد تم تو ایسے آدمی ہو جسے خدا نے اپنی پناہ میں لیا, مطلب یہ کہ تم گمراہی کے راستے پہ نہیں چل سکتے, اللہ کی پناہ میں ہو. یہی حال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فتنوں کا کیا ہوگا, اس امت میں کب پیش آئیں گے. انہوں نے کہا ان آزمائشوں کے درمیان, فتنے کا ترجمہ ہم آزمائش سے کرتے ہیں, اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے اور اس سے بچ کر رہو. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مال اولاد کو چھوڑ کے جنگلوں میں چلا جائے, مطلب یہ کہ تمہاری آزمائش ہے بچنا, کہ کہیں تم اس آزمائش میں ناکام نہ ہو جاؤ, یہ مراد ہے. تو اس یہ فتنہ آزمائش کے معنی میں. اب وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. انہوں نے کہا یہ آزمائشیں کیا. انہوں نے کہا ان آزمائشوں کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دیوار ہے, بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور ایک آدمی شہید ہوگا پھر یہ دروازہ کھلے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی دانا آدمی, انہوں نے کہا یہ کھلے گا یا توڑا جائے گا. تو انہوں نے کہا کسرن توڑا جائے گا یہ دروازہ, وہ آدمی شہید ہو جائے گا, پھر اس کے بعد فتنوں کا دور آئے گا آزمائشوں کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ وہ خود وہی ہیں جن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے شہادت کے بعد پھر یہ چیزیں پیش آئیں گی. اس لیے اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دلوں پر فتنے آزمائشیں پیش کی جاتی ہیں. کل حسیر یہ آزمائشیں ایسے آتی ہیں جسے چٹائی ہے رودن رودن, ایک ایک تیلا اور تنکا اس میں لگایا جاتا ہے. یہ جیسے قالین بافی ہوتی ہے, جیسے کپڑا بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں ایک ایک دھاگا مشینوں کے ذریعے آتا ہے. پہلے زمانے میں جلاہا خود بنایا کرتا تھا, اب مشینیں آ گئیں. اب بھی یہاں بھی چرخے پہ کاتتے ہیں سوت, ایسے ہی بنتا ہے کہ ایک ایک دھاگا مل کے تانا اور بانا مل کے وہ ساری جو کھڈی یا وہ جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, تانا بانا دونوں جس پہ لگائے جاتے ہیں. ہاں یہ تو باور لوم اب انگریزوں نے شروع کیا, اردو پہلے اردو پنجابی میں کچھ اور کہتے تھے. وہ جو پورا جو جال لگا ہوا ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں ایک ایک دھاگا لایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں. کیا فتنہ پیش کیا جاتا ہے, اس طرح فتنہ پیش کیا جاتا ہے, یعنی آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ اب نظر اٹھی کیا گاڑی ہے جناب ان کے پاس, یہ گاڑی کہاں سے آئی, اتنا پیسہ کہاں سے آیا. یہ آزمائش میں بڑھ گیا کہ اس کے دل میں اعتراض جنم لے گا. اب اس اعتراض کا نقصان یہ ہو جائے گا کہ جس چیز پہ آدمی اعتراض کرتا ہے اس کے نفع سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ نے اعتراض اور نفع کو جمع نہیں کیا. اب کوئی آدمی کہے کہ میں گلگت میں پیدا ہوا ہوں اور رنگ اس کا ایسا ہو جیسے افریقہ والوں کا ہوتا ہے تو کون مانے گا. وہ کہیں گے افریقہ کا رنگ جو ہے اتنا کالا حبشی جو ہے وہ گلگت میں پیدا نہیں ہوتا, گلگت میں پیدا ہونے والے بچے بڑے گورے ہوتے ہیں. کہے کہ میں پٹھان ہوں اور وہ پٹھان ہونے کے باوجود وہ کہے کہ جی ہمیں غصہ ہی ایسے کیسے ممکن ہے، وہ خون کا اثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح بہت سی زندگی میں مثالیں ہیں. تو اس لیے وہ جو فتنہ پیدا ہو، جو چیزیں اللہ نے جمع نہیں نہ کی، تو اسی طرح ہے کہ اعتراض پیدا ہوگا اس سے نفع ختم ہو جائے گا. ماں پہ اعتراض پیدا ہوگا تو ماں کے ساتھ اس بچے کی نہیں بن سکے گی، کیونکہ وہ ماں کی ہر چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا نا، یہ دائرہ یہ چیز بدل گئی. ساس اور بہو کے جھگڑے میں اصل بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اعتراض کرنا، اس کے افعال پہ اعتراض. تو اعتراض جہاں آدمی کرتا ہے نفع پیدا نہیں ہوتا. ریڑھی پہ چلا جائے پھل خریدنا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ یہ دعوی پھل ہے نہیں خریدتا، تو اس پھل میں اچھائی ہے یا برائی ہے، ان دونوں چیزوں سے یہ محفوظ رہا کیونکہ اس نے پھل کو نہیں خریدا. تو دنیا میں ہزاروں مثالیں اس کی کہ اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا. اب یہ اس انسان کے لیے کیا ہوا کہ اس کے لیے یہ ایک آزمائش ہو گئی کہ اعتراض کے ساتھ نفع کو جمع کر لو. جیسے آدمی نکاح میں ہاں کرتا ہے تو بیوی کو اس کے معائب سمیت قبول کرتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کے تمام منافع میرے لیے ہیں اور اس کے عیوب جو ہیں وہ سارے ماں کے کھاتے میں ڈال دو، لڑتی رہے سارا دن لیکن باقی تعلقات میرے، یہ نہیں ہوتا. آدمی جب کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو اس کے منافع اور مضار، نفع اور نقصان سمیت ہی قبول کیا کرتا ہے. اب گائے کون سی دنیا میں ایسی ہے جو گوبر نہ دے؟ آدمی کہے کہ صرف دودھ ہی دینے والی ملے، وہ کہاں سے مل جائے گی؟ یہ وہ چیز ہے جو پیش کی جاتی ہے اور اس کا اثر فرد سے لے کے قوم تک ہوتا ہے. ہے یہ چھوٹی سی بات لیکن فرد اپنے مقام سے اکھڑ جاتا ہے، قوم اپنے مقام سے اکھڑ جاتی. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک ایسی تھی کہ رنجیت سنگھ کو ہلا کر رکھ دیا. اتنے بڑے پیمانے پہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ کی تحریک تھی کہ رنجیت سنگھ جو تھا اس کے لیے مصیبت بن گیا. اور رنجیت سنگھ ایسا بڑا دماغ تھا سکھوں میں پیدا ہو گیا جیسے بابر بادشاہ کا دماغ، یہ تو سلطنتوں کے بانیوں کے دماغ ہوتی، نہایت ذہین آدمی تھا رنجیت سنگھ. یہ جو شاہی محلہ ہے لاہور میں، یہاں 5000 سے زیادہ حافظ رہتے، اتنے پرہیزگار اور اتنے نیک لوگ تھے. ان سکھوں نے آ کے انہیں ختم کیا اور مارا اور قتل عام ہوا اور رئیسی کسر انگریزوں نے پوری کر دی. یہ تو حافظوں سے بھرے ہوئے تھے محلے یہاں کے لاہور کے، اور لاہوریوں کو قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق تھا، وہ زمانہ تھا جو بھی تھا. یہ 18ویں یعنی 19ویں صدی کے آغاز کی بات ہے، 57 کی جنگ آزادی سے بھی پہلے بڑے لوگ تھے. اب اس نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے جنرل ونٹورا کو کہا. جنرل ونٹورا فرانس سے آیا ہوا تھا، اس نے آ کر پلاننگ کی اور سید صاحب رحمت اللہ کی ساری تحریک اس نے جڑ سے اکھیڑ دی. سید صاحب رحمت اللہ کے لوگ جب شہید ہوئے ہیں سوات میں اور پٹھانوں نے قتل عام کیا ہے، تو حضرت واپس چلے گئے اور وہ جا رہے تھے بالا کوٹ کے راستے کشمیر اور شاید وہ آگے دہلی چلے جاتے، لیکن وہ بڑے گھبرا پریشان رہے اور کوئی جہاد کا ذکر کرتا تھا فرماتے تھے اب جہاد کی بات نہ کرو، اب جہاد کی بات نہ کرو. اور انہوں نے اپنے رفقا ساری زندگی کی محنت، 400-500 آدمی جو بنائے تھے، راتوں رات سارے قتل ہو گئے. ایک آدمی کی بنائی ہوئی پوری ٹیم 400-500 آدمی شہید ہو جائے، اس پہ کہ آساب پہ کیا گزری ہوگی. حضرت نے آ کے کہا کہ پٹھانوں یہ کیا کیا، تو انہوں نے لمبے لمبے نیام جو تلواروں پہ تھے اس سے کیا کیا، فتوے نکالے اور فتوے کپڑوں پہ لکھے ہوئے، فتوے ورق پہ لکھے ہوئے، فتوے ہرن کی کھال پہ لکھے ہوئے. اور ان سارے فتووں میں یہ لکھا ہوا تھا، ہندوستان کے مشائخ جو تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہابی آ گیا ہے اور یہ وہابیوں کو ختم کرو، وہابیوں کو مارنا ثواب ہے. نتیجہ یہ کہ وہابیت کے اس ایک لفظ نے پوری سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحریک پر بات، حالانکہ وہ اہل سنت میں سے. قصور کیا تھا؟ رسومات کی مخالفت. قصور یہ تھا کہ جس زمانے میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک وہاں چل رہی تھی، تو یہ کہ لوگ گئے عمرہ کرنے، گئے حج کرنے، گئے بس یہ اس لیے گئے تھے چونکہ معاصرت تھی نا، اس لیے اسی لیے بزرگ کہتے تھے کہ شیطان نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے لوگوں کو نفع اٹھانے سے روک دیا. عرض کیا گیا کیسے؟ ان کا بس ایک لیبل لگ گیا کہ وہابی ہیں. نتیجہ یہ کہ نہ ان کی بیعت کا سلسلہ پھر آگے زیادہ چل سکا، نہ ان کی تعلیمات کا سلسلہ آگے چل سکا. جس سے سنا یہ وہابی ہیں، بس کوئی تحقیق کیے بغیر بھاگ گیا کہ یہ تو وہابی ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور چلے گئے، یہی چیز ہوتی ہے. میر محبوب علی دہلوی نے پوری کتاب لکھی ہے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف، پھر فتوے ہوئے، پھر یہ ہوا. قصور میں عبداللہ خویشگی تھے، انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے خلاف پوری کتاب ہی نہیں لکھی، کفر کا فتویٰ بھی دیا. وہ ساری چیزیں اب چھپ گئی، پڑھنی چاہیے. پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء اور مولوی یہ فتنوں میں جب آ جائیں نا، آسمائش میں، تو یہ شیطان انہیں کیسے استعمال کرتا ہے. شیطان نے ایسے استعمال کیا، اس نے کہا کہ وہی یہ مجدد الفسانی سرندی رہنا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، معاذ اللہ. حضرت مجدد رحمت اللہ لکھ لکھ کے چلے گئے، وہ فتویٰ بھی اب چھپ گیا ہے، اب سب چیزیں چھپ گئی ہیں. اب ہم تاریخ کے اس سرے پہ ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ان کے اس فتوے نے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ سے استفادے سے روک دیا، اس لیے کہ بس لوگوں کی باتوں میں آ گئے، ان کا ہی ایسا ہی ایسا ہی آ گئے باتوں میں، بس ختم ہو گئی بات. اس لیے یہ آزمائشیں آتی ہیں، شیاطین اور یہ جو مخلوق ہے نا، خدا تعالیٰ ان سے پناہ میں رکھے. ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہدایت اور چیزیں جو تحریک ہوتی ہیں، ان کو متہم کرو، الزامات لگاؤ، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اس شخص سے، اس تحریک سے استفادہ نہیں ہو سکتا، فرد بھی ایسے تباہ ہو جاتا ہے اور علماء بھی ایسی ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کو اعتراض کی پڑی ہوتی ہے. عودن عودن، فرمایا ایک ایک تنکا کا. دوسری روایت میں آتا ہے، اگرچہ ترجیح اسی کو حاصل ہے کہ عودن کے الفاظ ہیں، لیکن ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے عوزن عوزن، اس کا مطلب ہے اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. آئزن اس میں فائل ہو جاتا ہے، میں اللہ کی بنا، اللہ کی بنا میں آتا ہوں، مصدر کے معنی میں بھی آ جاتا ہے کہ بنا بخدا، بنا بخدا. عوزن اس کا بنیادی طور پر ترجمہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ چمٹ جانا، کسی کی نگاہ میں رہنا، یہ بنیادی ترجمہ ہے اس کا. اور بنیادی ترجمہ یہ بھی ہے اس کا کہ کسی کے ساتھ لپٹ جانا یا کسی کی نگاہ میں رہنا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ ہے ان فتنوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے خدا کی پناہ مانگ، من شر ما خلق، اللہ نے ساری باتوں کو جمع کر دیا کہ اللہ جتنی بھی تیری مخلوق ہے نا، اس ساری مخلوق کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جو دل پلا دیا جاتا ہے، جس دل میں یہ فتنے رچ بس جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نُقْطَةٌ سودا، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. فتنہ آتا ہے کبھی کبھی نگاہ کے غلط استعمال سے، حسن سے متاثر ہو گیا نا، اب وہ فتنہ بڑھے گا. وہ حسن اور وہ خوبصورتی جو اس نے دیکھی ہے، اللہ نے اپنی پناہ میں اگر نہ لیا، یہ فتنہ بڑھ جائے گا، سال ہا سال اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اپنی زندگی کی قیمتی اوقات بھی ضائع کرے گا، پیسہ بھی ضائع کرے گا، صلاحیتیں بھی ضائع کرے گا. یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، شیطان کی طرف سے پھنس گیا اس کو. پیسہ آزمائش بن جاتی ہے، یہ فتنہ بن جاتا ہے. اچھا اب دھن لگ گئی، اسلام آباد میں اتنی بڑی بڑی کوٹیاں، یہ E7 اتنے بڑے، میں بھی ایسی، ارے یار تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ اپنی بساط دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو. اللہ کے سارے انعامات، ایمان اور اعمال صالحہ اور نماز سمیت ایک طرف، اور کوٹھی ایک طرف، آرام کماؤ، جو مرضی کرو، کسی طرح اس سیکٹر میں ایک مکان لینا ہے، اور ساری زندگی حرام میں برباد کر کے اس مکان میں پتہ نہیں رہنا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس مکان میں پتہ نہیں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، اور رہنا ہے تو 2 سال 4 سال. جنازہ نکلا اور جنازہ بعد میں نکلا، جوں ہی مرض الموت کا لوگوں کو ہوا تو اپنی اولاد اس پہ بیٹھ جاتی ہے، بہویں اور داماد بیٹھ جاتے ہیں کہ دادا نانا اس کے مرنے کے بعد تقسیم کیسے ہوگی اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، وہ تو پھر کوئی اچھا دور ہوتا ہوگا. اب تو اولادیں زندگی میں ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ ابا حصہ میرا تو الگ کر دیں، میرے تو دے دیں، کیونکہ آپ معاذ اللہ بے وقوفی کے ساتھ دولت خرچ کرتے ہیں. میرے پاس پیسہ جب آئے گا تو پھر میں پتہ نہیں کیا بن جاؤں گا، کیا کیا دماغ میں ہوتا ہے. اور عملاً یہ ہوتا ہے کہ پھر اسی باپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، چند دن میں حصہ سب بٹ بٹا گیا اور دولت برباد کر لی اور پھر وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ بے برکتی یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جو دل ان فتنوں کو قبول کر دیتا ہے. اب سیاہ نقطے کا کیا ہوتا ہے؟ اور جو دل ان فتنوں کو رد کر دیتا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آیا، حقیقت تک پہنچ گیا، کھوج لگا لی، اس نے کہا یہ ساری فضول باتیں، یہ محض حسد ہے، محض جھوٹ ہے، اور سچائی کی اللہ سے توفیق مانگتا رہا. اس کے دل کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے دل پہ ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، فی نقطۃ بیضاء، سفید نقطہ نور شروع ہو جاتا ہے. اب یہ پھوٹتی ہیں دونوں چیزیں، بیج پڑ گیا، اس نے بھی بہت کوٹھیاں دیکھی، حسن دیکھا، سب کچھ دیکھا، اسے کہا یہ کیا چیز ہے یار، سارے کا سارا مٹ جانے والی چیز ہے. اپنی صلاحیتوں کو کسی اچھے کام میں استعمال کرو، اپنی صلاحیتوں کو کسی اور کام میں لگاؤ. اب حج کر لیا ایک بار، عمرہ اچھا وہ بھی چلو سنت تھی، وہ بھی ہو گیا. اب اسے ہر سال حج کی پڑی ہے، ہر سال حج کی پڑی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ ہر سال حج پہ لگ جاتا ہے. اور خاندان میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بچے اور بچیاں جن کی شادی ہونی ہے، کتنے ہیں جو پڑھنے والے بیٹھے ہیں، کتنے ہیں جو کتابوں کے محتاج ہیں، بجائے اس کے کہ یہ فکر پیدا ہو کہ ہمیں اس پیسے کے ذریعے اپنی قوم ملک کا کچھ کام کرنا ہے. اچھا 10 آدمی حج کو جا رہے ہیں، یہ 50 لاکھ معمولی بات ہے ان کا لگ جانا، 70-80 لاکھ بھی لگ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، 80 لاکھ میں حج ہو جانا ہے. وہ کہتا ہے اس 80 لاکھ کو یار جمع کر لیتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر بستی میں ایک چھوٹا سا سکول بنا لیتے ہیں، مدرسہ بنا لیتے ہیں، بچے یہاں پڑھا کریں، یہاں پر ایک اچھی سی لائبریری بنا، یہاں پہ ایک ڈسپنسری بنا لیتے ہیں. بڑا بڑی مصیبت ہے، دیکھو گاؤں میں لڑکے پھرتے ہیں، لڑکیاں پھرتی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، یہ 1 کروڑ روپے سے ہم چند ایک شادیاں کروا دیتے ہیں. یہ ہے معاشرے کا انداز جو تعمیر کا ہے کہ یہ کر لیتے ہیں، 1 کروڑ میں حج کرنا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میری بیٹی ہے، ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے، چلو بیٹے آپ دو تین بیٹیاں، تم تینوں کو میں پلاٹ لے دیتا ہوں، اللہ نے توفیق دی تو اپنا گھر بنا لینا. یہ وہ تعمیری سوچ ہے. لیکن اس کے باوجود سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ملیں گے جہاں اپنی سگی اولاد کو زمین کی ضرورت ہے، سگی اولاد ہے اس کا الگ گھر بن جانا چاہیے، ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ وہ اس پہ نہیں آئے گا، وہ کہے گا ہر سال حج کرنا ہے، ہر سال عمرہ کرنا ہے، اللہ ہی جانے قیامت میں کیا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. لیکن وہ پیسہ جو رزق کے لیے استعمال ہونا تھا، اس کو رزق سے ہٹا کر اپنی تسکین اور بساوقات تعیش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء اسمن، آدمی کو گناہگار بنا دینے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ جن کے رزق کا ذمہ تمہارا ہے نا، تم ان تک وہ رزق نہ پہنچو. تمہیں آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی، پتہ ہے کہ گاؤں میں انتظار ہو رہا ہے، اچھا جی کل ہفتہ ہے تو سوموار کو پیسے بھیج، اسے کیا پتا کہ 2 دن پہلے پیسے بھیج دیتا اس بیچارے کے کتنے مسائل حل ہو سکتے تھے، 2 دن پہلے پیسے بھیج دیتا ان کے گھر میں فاقہ، ہزار چیزیں ہیں. اسی لیے حکم یہ ہے کہ قرضے کے پیسے آ گئے، کوئی سو رہا ہے نا اسے بھی جگا کے اس کے گھر دے آؤ گے، بھائی 2 بجے رہا ایک یاد پیسے آ گئے. اب اس انسان کو ذرا سی زحمت تو ہوگی لیکن اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیسے آ گئے، 10 چیزیں آدمی اپنی سوچ لیتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے، اب اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرے، اپنے گھر کی فکر کرے، یہ چیزیں کرے، وہ اس پیسے سے عمرہ کراتا ہے، وہ اس پیسے سے حج کراتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ پتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ میری اپنی چیز ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا اللہ نے اس کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں، ذمہ ہے کہ یہ چیز کرو. اب پینشن بڑھ گئی، 50 لاکھ آ گئے، 30 لاکھ آ گئے، اب بیٹے بیٹیاں گھر ہیں، اچھا جی چلتے ہیں حج کراتے ہیں، اس 50-30 لاکھ کو اگر اولاد کو دے دے گا تو اولاد کچھ سنور جائے گی، الگ گھر ہو جائیں گے، کچھ امن، یہ نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں چیزیں اپنا رنگ دکھاتی ہیں، ایسا بھی جو زیان نقطہ لگ جاتا ہے اور ایسا بھی جو سفید نقطہ نور کا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلبین، پھر یہ دو طرح کے دل بن جاتے. اب یہ مثل الصفا، صفا صفا پہاڑی، صاف پتھر، چکنا پتھر، جس طرح تم سفید پتھر کو دیکھتے ہو نا، اتنا یہ دل نورانی ہو جاتا ہے، اس نور کے اثرات پھر نکلتے ہیں، پھر اللہ اس میں برکت دیتا ہے، پھر وہ آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ نور اپنی برکتوں کو ظاہر کرتا ہے اس انسان کی صحیح چیز. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب لقاء اللہ، جو آدمی اللہ کی ملاقات چاہتا ہے نا، محبت رکھتا ہے کہ اللہ ملے، حب اللہ لقاءہ، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے نہیں ملتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو موت کے وقت آدمی گھبراتا ہے یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا معیار، کیا مراد ان کی یہ تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت جس کو شوق ہوتا ہے نا اللہ سے ملنے کا، یہ وہ وقت ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور جب کرتوتوں پہ اپنے نظر جائے، اور واقعی ایک تو تواضع اور عاجزی ہے نا، ایک حقیقت میں وہ اللہ سے ملنے سے روح گھبرائے، نفرت ہو خدا کے لیے معاذ اللہ، تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں اور خاص طور پر یہ مذہبی طبقے جو ہیں نا، ان میں یہ جتنی پرورش نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے نا، یہ بڑی تباہ کن چیز. نفرت کی بنیاد پہ جو شخصیت اٹھتی ہے، یہ بڑی تباہ کن چیز. خاندان تباہ ہوتا ہے، محلہ تباہ، ملک تباہ، قوم امت تباہ ہو جاتی، کیونکہ بنیاد نفرت ہوتی ہے. یہ نفرتوں میں جو شخصیتیں اٹھتی ہیں تباہی پھیر دیتی ہیں، حتیٰ کہ انہیں کافروں کے مقابلے میں شکست ہو جائے تو اللہ سے نفرت شروع، اللہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں، معاذ اللہ، کہ خدا نے یہ کیا کیا، خدا کیسا ہے، کدھر چلا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور دین ہے، داڑھی ہے، نماز ہے، اور دوسری طرف دیکھو تو یہ حال ہے. اس لیے کہ شخصیت نفرت ہے نا، اس نفرت کو آگ چاہیے جلنے کے لیے، اس آگ کو ایندھن چاہیے. نفرت کی آگ ایندھن مانگ، محبت کی آگ وہ بھی ایندھن مانگتی ہے، محبت کی آگ جو ایندھن مانگتی ہے تو اس آدمی سے خیر کا صدور ہوتا ہے، ہمیشہ خیر کی بات ہوتی ہے. بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علم بڑھتا ہے، ہر دن نئی بات پتہ چلتی ہے. اور نفرت وہ جو آگ بڑھتی ہے، وہ ہر دن جلانے کے لیے اب کتنا ایندھن اس میں ڈالنا ہے، نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے نہ اس کا پیٹ بھرتا ہے، نہ محبت والے کا پیٹ بھرتا ہے، وہ خیر کی باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، دو آدمی ایسے ہیں جن کا قبر جو ہے نا، وہ حقیقت میں فرمایا قبر کی مٹی بھرتی ہے، ایک جسے مال کا چسکا پڑ جائے اور ایک جسے علم کا چسکا پڑ جائے. علم کا چسکا کسی کو پڑ جائے اور علم کے ساتھ دل لگ جائے، تو وہ کہتا ہے روز نہیں بات، کہیں نہ کہیں سے یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ دیکھو، ادھر کیا. اور مال کا تو پھر حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، پھر معاذ اللہ قبر ہی کی مٹی اور پیٹ اس کا بھرتی ہے، قبر میں جاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے. تو فرمایا دو طرح کے دل، ایک تو دل اتنا، تو دیکھو جس کا دل اس طرح ہو جاتا ہے نا، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مراد ہمیشہ ہمیشہ اس بندے کی زندگی جب تک ہے. جیسے اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں کہ جیسے آدمی کہتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، کہتے ہیں یہ تو صبح و شام کے کرتوت ہے، مطلب ہے روز ہی یہ چیز ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک. اسی طرح عربوں کا محاورہ ہے، جب تک سمندر ریت کو تر کرتا رہے، جب تک زمین و آسمان قائم رہے، یہ اسی طرح کے محاورے. تو جب تک آسمان اور زمین قائم ہے فلا تضرہ فتنہ, اس آدمی کو پھر کوئی آزمائش خراب نہیں کرتی. یہ اتنا اچھا دل ہو جاتا ہے کہ اس کا دل حق کی کسوٹی بن جاتا ہے. یہ پہلے دن ہی دیکھ کے کہتا ہے کہ اس سے بچو, یہ آگے چل کے نا عذاب بن جائے گا تمہارے لیے. یہ جو دل ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تکلبک دل سے پوچھ, اور فرمایا کہ تمہارا دل جس بات پر گواہی دے بس وہ چیز اصل ہے, اگرچہ ساری دنیا گواہی دیتی پھرے. ہمارا دل ہم لوگوں کا عام عوام کا ہوتا سیاہ ہے پورا, پھر بھی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اپنے دل سے ہوئے. تمہارے دل کو کیا پتا ہے یار, تم پہلے اپنے دل کو صاف, کوئی محنت, کوئی اللہ کا ذکر, اللہ کا نام تو لو. اس لیے یہ جن لوگوں کے دل ٹھیک ہوتے ہیں اور جن کے دل نور انوار سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی مجالس میں جاؤ اور ان کے ساتھ رہو, حتیٰ کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے فرق پڑ جائے. انسان کے اپنے دل میں ذرا بھی زندگی کا احساس ہونا اور اس امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے تو کیفیت اور ہوتی ہے, اور وہی جمعہ اور عید اور نماز کہیں اور جا کے پڑھ لے تو کہتے ہیں جی چین نہیں آیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ جو دل تھا نا اس میں انوار اور نور تھا اور وہ پھر پھیلتا ہے. اور فرمایا دوسرا حتی تصیر, یہاں تک یہ جو دو دل ہو جاتے ہیں, پھر فرمایا والآخر اسود اور دوسرا سیاہ ہو جاتا ہے, اتنا سیاہ ہو جاتا ہے, اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ تم دیکھو بالکل ایسے جیسے لوٹا جس کا پیندا نہ ہو, نہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کو پہچانتا ہے. اس لیے کہ اس کے نزدیک معیار دولت ہو جاتی ہے, اس کے نزدیک معیار عہدہ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کمشنر بننا ہے, کسی طرح ڈی جی اور آئی جی بننا ہے. اس کے لیے چاہے جتنا مرضی دل برباد ہوتا رہے, جو مرضی افسروں کو حرام کھلانا پڑے, شراب پیش, یہ وہ سب کچھ وہ کرتا ہے. اس لیے کہ اس عہدے تک جانا ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس طرح ہوتا ہے کلکوز, جیسے کہ لوٹا ہو جاتا ہے مجخین, اور فرمایا کہ ایسا جیسے وہ لوٹا جس کا پیندا نہ ہو, لا یعرف معروفن, اسے کوئی نیکی اور کوئی برائی نظر نہیں آتی. نیکی بھی کر گزرے گا اس لیے کہ عہدہ حاصل کرنا ہے, پیسہ حاصل کرنا ہے. گناہ بھی کر گزرے گا اس لیے کہ کیا ہے, کسی طرح اپنی قوت اندر جو ہے نا حب جا اس کی تسکین ہو اور اس کا محبت اس میں گرفتار, اس کا دل اس کی محبت میں گرفتار رہتا ہے جو خواہش اس کو پلائی گئی ہے. الا ما اشرب من ہوا, جو چیز اسے پلائی گئی ہے سوائے اس کے باقی ہر چیز سے بے نیاز, دل پی جاتا ہے اس محبت کا, بس اس پہ چل رہا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس خواہش نفس کی مذمت کی ہے. اللہ نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہ ہوا, تم نے کبھی اس گمراہ شخص کی حالت پر غور کی ہے جس نے اپنی دل کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یعنی جیسے مومن انسان اللہ کے احکامات کی پیروی اور اتباع کرتا ہے, یہ اپنے نفس کی ویسے پیروی اور اتباع کرتا ہے. اور پھر فرمایا بڑی خطرناک بات, اللہ اللہ علی علم, علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے. علم ہے کہ یہ شراب حرام ہے, اس کے باوجود پیے گا, کیونکہ نفس چاہتا ہے نا, دل چاہتا ہے, اسے پتا ہے اللہ نے اسے منع کیا ہے, لیکن اپنا نفس, اور نفس کو خدا کا شریک بناتا ہے. نفس کو خدا کا شریک بنانا یہ بھی تو شرک کی کوئی قسم ہے یا نہیں؟ آدمی سوچے ایک بت کی عبادت کرتا ہے, وہ اتنا عذاب نہیں ہے جتنا حقیقت میں اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنانا عذاب ہے. وہ تو ایسی چیز ہے, بت کی عبادت دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یار بت کی عبادت ہو رہی ہے, کافر ہو گیا. یہ جو نفس کو شریک بناتا ہے نا, طریقت میں تو یہ کافر ہوتا ہے, شریعت میں تو نہیں ہم اسے کہتے, لیکن وہ اپنے نفس کی پیروی میں پوری دنیا کو برباد کر دے گا. اسے پتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے, اس کے باوجود اپنے نفس کو اللہ کا اس کی ایسی اتباع کرتا ہے جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ خدا کی مومن بندہ مان کے چلتا ہے اپنے نفس کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو اپنی ہوا کے اتباع سے منع کرتے ہیں کہ اپنی خواہش نفس جو شریعت سے ٹکراتی ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ. اپنے نفس کی مخالفت آدمی شروع کر دے, کسی ایک دو گناہوں میں بھی نفس کی مخالفت شروع کر دینا, آہستہ آہستہ نفس پر زد پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ نفس کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان کے ملفوظات میں حضرات نے نقل کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے, نفس کے معاملے میں تو ہر وقت اپنے ہاتھ میں جوتا رکھے اور جو ہی نفس سر اٹھائے زور سے سر پہ اس کے مارے, ہو گئے ابھی تو مرا نہیں, پھر مارے کہ ابھی تو مرا نہیں. مطلب یہ کہ نفس کی نگرانی, کیونکہ خدا کے ساتھ معاذ اللہ وہ بھی شرک ہی کی ایک طرح کی قسم بن جاتی ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال اور اخلاق جو ہے نا یہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتے. انشاءاللہ اندر جو اتوار کو اس سے آگے